بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم وبلغه الرسول النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين محترم بزرگان دین برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن پاک کے اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم فرمائی ہے رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرو دین میں ہر شخص کے الگ الگ حقوق بیان کیے گئے ہیں ماں ہے تو اس کا حق الگ ہے باپ ہے تو اس کا حق الگ ہے بیٹی ہے اس کا حق الگ ہے بیوی ہے اس کا حق الگ ہے بھائی بہن ہیں ان کے حقوق الگ ہیں چچا اس کا حق الگ ہے پھوپھی ہے اس کا حق الگ ہے دیگر رشتہ دار ہیں تو ان کے حقوق الگ ہیں اور ایک جنرل آدمی ہے اس کا حق الگ ہے ایک پڑوسی ہے تو اس کا حق الگ ہے ایک مسلمان ہے تو اس کا حق الگ ہے اور ایک غیر مسلم اور یہودی ہے اس کا حق الگ ہے پرسن کے فرد کے آدمی کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق الگ الگ بیان فرمائے ہیں اس آیت میں خاص طور پر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ان کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دی ہے خاص طور پر یہاں کے ہمارے معاشرے میں اور طبقے میں اس کی طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے نوجوان بچے اپنے ملک سے منتقل ہو کر یہاں آ جاتے ہیں پڑھائی کے لیے ہو جاب کے لیے ہو ملازمت کے لیے ہو فیملی کے ساتھ سیٹل ہو گئے پڑھائی جاری ہے یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں یہاں کوئی ذمہ دار نہیں کیسی زندگی گزر رہی ہے احوال کیا چل رہے ہیں دوستیاں کس کے ساتھ ہیں تعلقات کس کے ساتھ ہیں شریعت کے حدود کی رعایت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے پامالی ہو رہی ہے کوئی خبر نہیں ہے بالکل آزادانہ زندگی بلکہ ہمارا اپنا معاشرہ چاہے کہیں کا بھی رہنے والا ہو خاص طور پر نکاحوں کے بعد اپنی بیوی کو اپنی فیملی کو لے کر ایک مستقل اور ایک نئی زندگی گزارتا ہے بے شک بیوی ہوتی ہے اس کا حق ہے بچے ہوتے ہیں اس کا حق ہوتا ہے فیملی کے حقوق ہوتے ہیں لیکن اس تناظر میں شریعت کا حکم یہ نہیں ہے کہ اپنے جو رشتہ دار ہیں اپنے جو بھائی بہن ہیں اپنے جو ماں باپ ہیں اپنے جو خاندان والے ہیں ان سے تعلقات جو ہے نا وہ ختم کر لیں رشتوں کو نبھانے کے سلسلے میں تعلقات کو نبھانے کے سلسلے میں بڑی کوتاہی ہوتی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ یہاں کے رہنے والے خاص طور پر چند دنوں کے بعد جاتے ہیں بچے ماموں کو نہیں پہچانتے چچاؤں کو نہیں پہچانتے خاندان کے اور رشتہ داروں کو نہیں پہچانتے تعارف کروانا پڑتا ہے بعد آپ کا جو حقیقی رشتے ہیں ان کے ساتھ ہماری صورتحال یہ ہے خاندان کے چچا زاد بھائی ہیں پھوپھی زاد بھائی ہیں دوستانہ ہیں وہ الگ چیز ہے عموماً جو ہوتا ہے کہ آدمی آگے اپنی پڑھائی کے بعد پڑھائی مکمل ہو گئی شادی کے بعد اپنی فیملی میں بزی ہو گیا اس کے بعد ماں باپ سے رشتہ داری بھی ہفتے میں ایک مرتبہ بات ہو گئی بھائی بہن کا تو پوچھنا ہی نہیں مہینوں گزر رہے ہیں نہ بھائی کی خبر گری ہے نہ بہن کی خبر گری ہے خالوں اور پھوپھیوں کے ساتھ تعلقات تو کافی دور سالوں میں جو ہے نا ان سے ملاقات ہوتی ہے چچاؤں ہیں چچائے ہیں تایا ہے آدمی اپنے چچا سے اپنے تایا سے اپنے ماموں سے جو آدمی کے سب قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں یہ جن کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہے جن کے ساتھ تعلقات نبھانے کا حکم ہے جن کو بوقت ضرورت مدد کرنے کا حکم ہے مدد جو ہے صرف یہی نہیں ہوتی ہے کہ آدمی پیسے دے دے تعلقات کا نبھانا یہ نہیں ہے کہ بھائی ان کو پیسوں کی ضرورت پڑی تو وقت ضرورت آئے پیسے دے کے ہم چلے گئے تعلقات اس کا نام نہیں ہے رشتے کو جوڑ کر رکھنا تعلق کو باقی اور قائم رکھنا یہ بہت ضروری ہے नौजवानों में बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। माँ बाप को भूल गए, भाई बहनों को भूल गए, रिश्तेदारों को भूल गए, खबर ही नहीं है किस हाल में है, किस ज़रूरत, क्या ज़रूरत उनकी है। और ये क़ियामत की अलामतों में से एक अलामत है। गुज़िश्ता जुमे में मैंने अर्ज़ किया था, अता अर्रजुलु इमरातहु व अदना सदीक़हु व अक्सा अबाहु व अक्का उम्महु। रिवायत के अल्फाज आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन अल्फाज तो यही हैं, तरतीब आगे पीछे हो रही है। हुजूर ने फरमाया कि क़ियामत के करीब ऐसा होगा, आदमी अपनी माँ की नाफरमानी करेगा और बीवी के जो है ना बातों में आ जाएगा। वादना सदीका हो व अक्सा अबा हो, दोस्तों की बात तो मानेगा और अपने बाप की नाफरमानी करेगा। यही सूरत हाल है हमारी नौजवान नस्लों की। दोस्त अच्छे लगते हैं, दोस्त के साथ ताल्लुकात बिताए जाते हैं, दोस्त के दुख दर्द में हम शरीक होते हैं, अपनों के दुख दर्द में हम शरीक नहीं हैं। दोस्त ही उनके लिए सब कुछ हो गए, औरों की फिक्र ही नहीं। वालिद की क्या हाल है, क्या बीमारी है, क्या मजबूरी है, वालदा की क्या है, भाई बहनों की क्या सूरत हाल है, इस पर मेरे दोस्तों तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। ताल्लुकात को निभाएं, रिश्तेदारियों को निभाएं। ये रिश्ते ऐसे हैं कि जिनके ज़िंदगी में तो दूर की बात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने के बाद इन रिश्तों को निभाने का, इनके हुकूक अदा करने का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंतकाल फरमा, एक मरतबा एक खातून आई जो बूढ़ी थी अल्लाह के नबी के पास, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा भी मौजूद थी। उनका बहुत इकराम किया, एजाज़ किया, बहुत ही इज्जत से नवाजा। जब वो चली गई तो हज़रत आयशा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये खातून कौन थी जिनसे तुम्हारा ताल्लुक़ नहीं है और तारुफ नहीं है, और आपने उनकी इतनी इज्जत फरमाई, इतना इकराम फरमाया? तो कहने लगे कि ये वो खातून है जो हज़रत खदीजा के ज़माने में आया करती थी, ये उनकी सहेली थी, उनकी दोस्त थी। हमारी अपनी जिम्मेदारी है अपने अजीज़ों के दोस्तों के साथ हुस्ने सलूक करें, करीबी रिश्तेदारों के दोस्तों के साथ हुस्ने सलूक करें। करीबी रिश्तेदारों को भूलना तो दूर की बात है। इस्लामी तालीम ये है, नबी की तालीम ये है हमारे लिए कि अपने तो अपने हैं, अपनों से जो ताल्लुक़ रखने वाले हैं उनको करीब करने का, उनसे ताल्लुकात को निभाने का हुक्म है। एक सहाबिया है अल्लाह के नबी के पास, या रसूल अल्लाह, वालिदे मेरे वालिद इंतकाल कर गए, मैं उनकी जो खिदमत करना चाहिए था, मुझे जो खिदमत करना चाहिए थी वो मैंने नहीं की, और बड़ा अफसोस है मुझे, मैं क्या करूं अब? क्या उनके हक की तलाफी की कोई सूरत है? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनको तालीम फरमाई वो यही है, फरमाया कि उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके दोस्त और आइजा व अकारिब हैं, उनके साथ हुस्न सलूक किया करो, इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी मगफरत फरमा देंगे। इंसान अपनी ज़िंदगी में है तो वालिदैन के साथ उनके हुकूक अदा करना तो है ही, नाफरमान अगर है ज़िंदगी में, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला है, कदर करने वाला नहीं है, इज़्ज़त करने वाला नहीं है, खिदमत करने वाला नहीं है, माँ बाप चले गए दुनिया से और अब अफसोस में है कि माँ बाप को राहत पहुँचे, अफसोस इस बात में है कि अल्लाह के यहाँ मेरी पकड़ ना हो, अल्लाह ताला मेरा मुआखदा ना फरमाए कि माँ बाप की नाकदरी मैंने की है, उसका हल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ फरमाया वो यही है। अद्दुआ लहुमा, वजह में तबरानी में रिवायत है, अद्दुआ लहुमा वल इस्तग़फारु लहुमा व इन्फाज़ु अहदिहिमा व इकरामु सरीक़िहिमा वसीलतुर रहम आगे और भी अल्फाज़ अल्लाह के नबी ने जिक्र फरमाए। उनमें एक चीज़ यही फरमाई कि पहली चीज़ यही है कि उनके लिए इस्तग़फार करो, माँ बाप दुनिया से चले गए, इस्तग़फार करो उनके लिए, व दुआ लहुमा उनके लिए दुआ करते रहो, व इन्फादु अहदिहिमा अगर उन लोगों ने अहद किए हैं, वादे किए हैं ज़िंदगियों में अपने, तो उनके अहद को पूरा तुम किया करो, चाहे उन्होंने तुमसे न कहा हो, तुम अपना उनका वादा या तुम्हारा वादा है, उनकी जिम्मेदारी है तुम्हारी, उनकी जिम्मेदारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। और चौथी चीज़ फरमाई कि व इकरामु सदीक़िहिमा उनके दोस्त अगर हैं, ताल्लुकात निभाने वाले अगर उनके कोई गुजरे हैं जिनसे उनके ताल्लुक़ था, दोस्ती थी, फरमाया कि उनके साथ इकराम का मामला करो, और जो रिश्तेदार मौजूद हैं उनके साथ सिला रहमी का मामला करो। इस्लामी तालीम तो हमारे लिए मेरे दोस्तों ये है कि इंसान इंसान के साथ यानी अपने जो करीबी लोग हैं, करीबी लोगों के साथ जो ताल्लुकात रखने वाले हैं, उनके साथ हुस्न सलूक का हुक्म है, उनके साथ हुस्न अखलाक का हुक्म है, उनके साथ सिला रहमी का हुक्म है, बल्कि मरने के बाद भी ये ताल्लुकात को कायम रखने की तालीम दी गई है। इसलिए एक बात जो जहन में रखने की है वो यही है कि चाहे कहीं भी हम हों, अपने रिश्तेदारों को न भूलें, इनके हक़ हैं हमारे ऊपर, इनकी ज़िम्मेदारी है हमारे ऊपर। एक ज़िम्मेदारी तो यही है कि ज़रूरत है पैसों की, ज़रूरत पैसे भेजो उनको, ایک ذمہ داری یہ ہے کہ بعض دفعہ ماں باپ کو ہم نے چھوڑ دیا اکیلے. یہاں تو صورتحال یہی ہوتی ہے, اولڈ ایج ہوم کا رواج ہے. بہت سے مسلم گھرانوں میں بھی یہ رواج ہے, ماں باپ بوڑھے ہو گئے لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا, کیونکہ ٹیک کیئر نہیں کہ ان کی کیئر نہیں کر سک رہے ہیں ہم, ذمہ داری نہیں اٹھا سک رہے ہیں ہم. ماں باپ بھی اگر یہی صورت ہمارے ساتھ اختیار کرتے کیا صورتحال ہوتی ہماری. ہمارے پاس وقت نہیں ہے ان کے لیے دینے کے پاس, ہمارے پاس وقت نہیں ہے ان کے لیے دینے کے, ان کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس. نتیجہ یہ ہوا کہ گھر میں ماں ہیں, بچے ہیں, بیوی ہیں, سب کچھ ہیں, سب کی یعنی ان کی سہولت کے لیے نام بڑا اچھا ہے, ہم کیئر نہیں کر سک رہے, وہاں اچھی دیکھ بھال ہو جائے گی. اس لیے ماں باپ نے تم کو پالا پوسا بڑا کیا, اپنی قربانیاں دی, جان کی, مال کی, ہر طرح کی قربانی دے کر تم کو اس قابل بنایا کہ تم اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہو. آج تم کمانے کے قابل ہو گئے, بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گئے, جاب تم کر رہے ہو, ملازمت کر رہے ہو, بیوی بچے تمہارے ہو گئے ہو, تو اس قابل ماں نے بنایا تھا تم کو, باپ نے بنایا تھا اس قابل. جب وقت آئے گا, جب ہم مجبور اور پریشان ہو جائیں گے, ہماری ٹیک کیئر کرنے کے لیے تم کرنے کے بجائے کسی اور کے حوالے کر دو ہمارے. تمہارا جو پیدائش کا مرحلہ ہے وہاں سے سوچو. اللہ پاک نے تخلیقی مراحل کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا, ماں کی تکالیف کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا. اور ہمارے پاس آج امت نوجوانوں کے پاس وقت نہیں ہے. اچھا وقت ہے تو دوستوں کے لیے پورا وقت ہے ہمارے پاس, چیٹنگ 24 گھنٹے ہماری چل رہی ہوتی ہے, رات کے 2 بجے 3 بجے. یہ صورتحال ہے ہماری. انٹرنیٹ وقت ہے ہمارے پاس, سوشل میڈیا کے لیے وقت ہے ہمارے پاس. اب تو یہ جو فتنہ آیا ہوا ہے یہ بڑا عجیب و غریب فتنہ ہے میرے دوستو, اس سے بچنے کی ضرورت ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور عجیب و غریب یہ فتنہ ہے جب اس میں ہم سوشل میڈیا میں لگ گئے, چیٹنگ میں لگ گئے, ویڈیوز میں لگ گئے, کلپس میں لگ گئے. اب دوستے تو ہر آدمی کے دوست اتنے ہیں کہ سیکنڈ منٹ میں ایک ایک میسج آ جاتا, ہر 5 منٹ میں 10 منٹ میں کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی, ہر 5 منٹ 10 منٹ میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا ویڈیو آ جائے گی. اب اس میں اتنا کھو گئے ہیں ہم, اس سے بھی ہمارے رشتوں میں بہت بڑا فرق پڑ گیا. ماں باپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, آدمی اپنی فون میں لگا ہوا ہے, یہ ماں سامنے ہیں, باپ سامنے ہیں, رشتے دار سامنے ہیں, فون میں لگے ہوئے ہیں ہم اپنے. اسکول ہے, بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکولی نظام قائم ہے, اساتذہ پڑھانے کے بجائے فونوں میں مصروف ہیں. مدرسے مکاتب ہیں, اساتذہ پڑھانے کے بجائے اپنے فونوں میں مصروف ہیں. جاب کے لیے, ملازمت کے لیے آپ گئے ہوئے ہیں, آپ کا کام ہے وہاں پر جاب پوری کرنا, چاہے دنیاوی اعتبار سے آپ کی جاب ہو, تعلیمی اعتبار سے آپ کی جاب ہو, یا کوئی اور جاب ہو آپ کی, جس قسم کی بھی جاب ہو. جب آپ نے معاہدہ کر لیا تو وقت کا پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, یہ پورا وقت دینا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ اپنے ذاتی وقت استعمال کرتے ہیں تو خیانت ہے. پھر یہ فون میں لگے ہوئے ہیں, نوجوان ہمارے فون میں لگے ہوئے ہیں, گھر میں رشتے دار آ گئے, مہمان آ گئے, فون میں لگے ہوئے ہیں, مہمان اپنے فون میں ہے, میزبان اپنے فون میں. اللہ پاک حفاظت فرمائے اس, مہمان اپنے میسج پڑھ رہا ہے, میزبان اپنے میسج پڑھ رہا ہے. یہ صورت حال ہے اس کے. یہ بہت یعنی اتنی یہ خرابیوں کا مجموعہ ہے. جیسے شراب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث فرمایا نا, یہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا بھی ام الخبائث ہی ہے. اتنی خباستیں اس کے اندر جمع ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے, کتنے خرابیاں امت میں پیدا ہو رہی ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے. ایک بہت بڑی خرابی بھی یہی ہے کہ انسانی حقوق کی جو ہے نا اس میں پامالی ہوتی ہے, رشتے داروں کے حقوق کی اس میں پامالی ہوتی ہے. علمی اعتبار سے بھی, اعتقادی اعتبار سے بھی, عملی اعتبار سے بھی, وقت کی بربادی کے اعتبار سے بھی, نمازوں سے غفلت کے اعتبار سے بھی, ہر اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے, اخلاقی اعتبار سے بھی, ہر قسم کی برائی اس پہ پائی جاتی ہے. کتنے برے عقیدے اس کے اوپر نہیں ہیں. آدمی اگر انٹرنیٹ کھولے گا تو پریشان ہو جائے گا کہ کون سے چینل پر میں جاؤں, سب حق قرآن و حدیث کے مطابق اپنا دعویٰ کرنے والے ہیں. کیا سنوں کیا نہ سنوں, کیا دیکھوں کیا نہ دیکھوں. عقیدوں کی خرابی وہی ہے, مسائل کی خرابی وہی ہے. جس کے اوپر اعتماد ہے جس عالم دین پر جائیں, ان کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم, پرسنل ان سے تعلق قائم رکھیں, مسائل پوچھیں, عمل کریں. حدیثوں کے گھڑنے کا فتنہ اس پر بھی چل رہا ہے, بدعات اور رسومات اور خرافات اس سے پھیل رہی ہیں, غلط علم اس کے ذریعے پھیل رہا ہے, غلط خبریں اس کے ذریعے پھیل رہی ہیں, جھوٹی باتیں اور خیانتیں اس کے ذریعے پھیل رہی ہیں. امت مسلمہ میں بزدلی, جو حالات جو میڈیا کے ذریعے پیش آتے رہتے ہیں, امت مسلمہ کے دل کمزور ہو رہے ہیں اس سے. آدمی جس حالت جن احوال میں رہتا ہے انہیں احوال کا اثر اس کے اوپر ہوتا بھی ہے. کمزور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ غم والے حالات, پریشانی کے حالات جو ہے آدمی کے سامنے مستقل ذکر کرتے جائیں آپ, کم ہمت ہو جائے گا آدمی, بزدل آدمی ہو جائے گا. بے حیائی کا فتنہ اس کے اوپر اپنی جگہ الگ ہے, وقت کی بربادی کا فتنہ اپنی جگہ الگ ہے. اتنا وقت برباد ہوتا ہے اس کے اوپر, ہم کو وقت بڑا قیمتی ہے. قرآن پاک میں اللہ نے وقت کی قسم فرمائی ہے, قسم کھائی ہے,
وقت کی قسم اللہ پاک نے قرآن میں کھائی ہے, اور اللہ پاک جس چیز کی قسم کھاتے ہیں تو کسی معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتے, وہ انتہائی توجہ کا توجہ طلب چیز ہوتی ہے. وہ قسم کھا کر اللہ نے جس چیز کا ذکر فرمایا وہ یوں ہی چھوڑ دینے کے لیے نہیں ہوتی, وہ لغو اور بیکار نہیں ہوتی. ہو توجہ دلانا مقصد ہوتا ہے کہ یہ چیز جس کی ہم قسم کھا رہے ہیں یہ معمولی چیز نہیں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم وقت کی قسم ہے, انسان خسارے میں ہے اگر یہی وقت اس کے ناکامی میں وقت بربادی میں چلا گیا, ایسی چیزوں میں وقت چلا گیا جو انسان کے لیے فضول ہیں, تو وہ خسارے میں ہے پھر وہ شخص. اس میں لگ کر ہم اپنے تعلقات کو بھول گئے, جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا میں وہ یہ تھی, سوشل میڈیا ہمارے لیے وقت کی بربادی کا, اللہ سے غفلت کا سبب ہے. بچے ہیں گیمز اس کے اوپر کھیل رہے ہیں, بچوں کا وقت برباد ہو رہا ہے, صلاحیتیں اس کے ذریعے برباد ہو رہی ہیں, حافظہ اس کے ذریعے برباد ہو رہے ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ فون جو ہے آدمی پورے خاندان کے فون نمبر آدمی کو ذہن میں یاد ہوتے تھے. جب تک فون نہیں تھا, فون کا رواج نہیں تھا یا فون کا رواج کم تھا, خود مجھے بھی پورے خاندان والوں کے نمبر ذہن میں تھے. لینڈ لائن تھا اس پر فون کرتے تھے, رابطے ہوتے تھے, لیکن جب سے جو ہے نا یہ فون آ گیا خود اپنا نمبر بھی یاد نہیں ہے. اب تو یہ صورت حال ہے, یاد ہوتا ہی ہے دو چار قریبی نمبروں کے لوگوں کے نمبر یاد ہوتے ہیں, باقی سارے نمبر یاد ہی نہیں ہے کسی کے. والد کا نمبر پوچھیں گے تو آدمی دیکھے گا, ماں کا نمبر پوچھیں گے تو آدمی دیکھے گا. ہر چیز اس میں محفوظ ہو گئی, ہماری میموری ہماری یہاں پر یہاں کے بجائے فون میں جو ہے نا چلی گئی, حافظہ ہمارا جو ہے نا دماغ میں رہنے کے بجائے فون میں چلا گیا. تو یہ خرابی کا ایک سلسلہ ہے, فتنے کا ایک سلسلہ ہے, برائیوں کا ایک سلسلہ ہے. بچوں کی ہماری صحیح تربیت نہیں ہو رہی اس کے ذریعے, بچے اس سے متاثر ہو رہے ہیں ہمارے. فون دیے بغیر کھانا نہیں کھاتے, کارٹون لگائے بغیر کھانا نہیں کھاتے, چینل کوئی دکھائے بغیر کھانا نہیں کھاتے. بچے کو بیٹھنے نہیں آئے گا ابھی, وہ چھوٹے سے یعنی اس قابل نہیں ہوتا بچہ اس کر بیٹھ سکے, کارٹون لگا کر دے دیتے ہیں اس کو, اس میں دیکھ رہا ہے کھا رہا ہے. اگر فون ہٹا دیں گے نوالا بند ہو جائے گا اس کا, فون ہٹائیں گے تو منہ بند ہو جائے گا اس کا. اپنے گھروں میں خواتین کو سمجھائیں اس بات کو, اپنی اہلیہ کو سمجھائیں, بہنوں کو اپنی سمجھائیں, اپنی ماؤں کو سمجھائیں. یہ جو طرز عمل ہم اختیار کر رہے ہیں یہ بہت ہی خراب ہے, یہ بہت ہی غلط ہے. یہ نسل ہماری اس سے برباد ہو رہی ہے, وقت ہم تربیت ہماری بچے, ظاہر سی بات ہے کہ یہی بچے آپ کا مستقبل ہے, قوم کا مستقبل ہیں, بڑے ہونے کے بعد بھی اسی میں لگے رہیں گے, پھر یہی صورت حال ہوگی. ان میں سے اٹھا آدمی دعا نہیں پڑتا, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اللہ کے نبی نے جو ہے نا یہ دعا سکھلائی ہے, نیند میں سے اٹھ کر یہ پڑھے. ان میں سے اٹھتے ہی سرانے پہلے فون چیک کرتے ہیں, کیا ہوا, کوئی نیا میسج تو نہیں آیا, کوئی نئی خبر تو نہیں آئی. سو رہے ہیں رات میں تو دعا نہیں پڑھیں گے, اللہم بسمک اموت واحیا, جو اللہ کے نبی نے سنت دعا ہم کو سکھلائی ہے. دائیں کروٹ پر سوئیں, اللہ کے نبی نے یہ تعلیم ہم کو دی ہے. وضو با وضو سوئیں, اللہ کے نبی نے یہ تعلیم ہم کو دی ہے. وضو کرنا تو بہت دور کی بات ہے, آج تو چھوٹ ہی گیا ہے. وضو توڑ کے آتے جائے گے سونے سے پہلے, وضو کر کے نہیں, تاکہ آرام سے جو ہے نا سوئیں. وضو کر کے آپ سوئیں, آپ کو نیند میں رات محسوس ہوگی. اور کریں آپ یہ بات. ہم جو ہے یہ کرتے ہیں کہ رات میں سونے سے پہلے سنجاق چلے گئے, ریسٹ روم چلے گئے, نیت یہ ہوتی ہے کہ بھائی واش روم سے فارغ ہو جائیں گے تو سکون ہو جائے گا, آرام سے نیند کر لیں گے, نیند پوری ہو جائے گی. اور وضو اگر کرتے ہیں تو وضو کرنے کی عادت ہی نہیں ہے, طبیعت ہی نہیں چاہتی, یا پھر نیند کے بھاگ جانے کا خدشہ ہوتا ہے. وضو کر کے آپ سوئیں, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کو نیند میں کتنی راحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے. یہ سنت ہے, سنتیں انسان کی راحت کے لیے ہیں میرے دوستو, سنتیں راحت کے لیے ہیں سنتیں. اس میں ہماری اپنی بھلائی ہے, اور ہماری اپنی صرف اخروی اعتبار سے بھلائی ہے, ایسی بات نہیں ہے, دنیاوی اعتبار سے بھی اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے. باوضو سوئیں, سونے کی سنتوں میں سے ہیں. دعا پڑھ کر سوئیں, دائیں کروٹ پر سوئیں, ٹھیک ہے گنجائش ہے ہمارے لیے, دوسری کروٹوں پر دوسرے پہلوؤں پر بھی ہم سو سکتے ہیں, لیکن جو سنتیں آسانی کے ساتھ ہم کر سکتے ہوں کریں بھائی ان پر. دعائیں پڑھنے کا معمول بنائیں, دعا پڑھنے کے بجائے کئی دعائیں اللہ کے نبی نے بتائی. رات میں سورہ واقعہ پڑھنا چاہیے, سورہ ملک پڑھنا چاہیے, سورہ الفلام میم سجدہ پڑھنا چاہیے, آیت الکرسی پڑھ کے سونا چاہیے, معوذتین پڑھ کر سونا چاہیے, حدیثوں میں یہ ساری چیزیں ہیں. وہ تو پڑھنا تو صورتیں تو یہ بڑی بڑی صورتیں تو یاد ہونا تو دور کی بات ہے, چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہوتی ہیں, پڑھنے کا معمول نہیں ہے ہمارا. کیا پڑھنے کا معمول ہے؟ وہی میسج پڑھنے کا معمول ہے ہمارا. سوشل میڈیا پر, یہ واٹس اپ پر, فیس بک پر, اس پر, اس پر ہم کو چیک کرنا ہوتا ہے. اچھا کوئی ضروری نہیں ہے, ہم دیکھتے جائیں گے, صرف عادت بن گئی. یہ چیز ضرورت کے لیے ہمارے لیے, اور بقدر ضرورت استعمال کرنا چاہیے تھا اس کو. اس کے ذریعے امت میں شر پھیل رہا ہے, اس کے ذریعے امت میں برے عقائد پھیل رہے ہیں, اس کے ذریعے امت میں برا علم پھیل رہا ہے, اس کے ذریعے امت میں بد اخلاقی پھیل رہی ہے, اس کے ذریعے امت کے اندر بے حیائی پھیل رہی ہے, اس کے ذریعے امت میں جھوٹ پھیل رہا ہے, اس کے ذریعے امت میں بچوں کا وقت خراب ہو رہا ہے, بڑوں کا وقت خراب ہو رہا ہے, بچے بھی اور بڑے بھی اس میں مبتلا ہیں. فتنوں کا سلسلہ آپ کے، یعنی جتنی خرابیاں آپ دیکھیں گے یہ پوری خرابیوں کو پھیلانے کا مجموعہ ہے، یہ جتنی خراب، ہر آدمی اپنی ہر چیز ڈال رہا ہے اس کے اوپر، کھا رہا ہے وہ بھی ہے، پی رہا ہے وہ بھی ہے، منہ بھی ڈھولتے ہیں تو وہ بھی ڈال رہے ہیں، اب تو جو منہ دھوتے ہیں صبح میں اٹھ کر وہ بھی آ رہا ہے، اپنی زندگی جو ہے نا دکھانا ہے، دکھا کر کیا کرنے والے ہیں آپ، منشا کیا ہے، مقصد کیا ہے، پیسے اگر پیسے کمانا ہے، یا تو پیسے کمانا مقصد ہے، پیسہ جائز ہے نہ جائز وہ الگ چیز ہے، دنیا کے اتنا کوئی چیز ہماری محفوظ نہیں رہی، سنت کے مطابق نہیں رہی، پھر نیند میں سے اٹھتے ہی جو ہے نا، تو نیند میں سے اٹھتے کی ویڈیو، نیند میں سے سوتے وقت کی ویڈیو بھی بنتی ہے، سوتے وقت ہم کیسے سو رہے ہیں، کس ماحول میں سو رہے ہیں، کس کمرے میں سو رہے ہیں، اور ہم کو اندازہ نہیں ہے میرے دوستو ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح ہم اپنے وقت، اپنے بچوں کا وقت برباد کر رہے ہیں، کس طرح ہم اپنے بچوں کی اور اپنی نسلوں کی جو ہے نا بربادی کا سامان ہم کر رہے ہیں، ہم کو نہیں معلوم ہے، اور کتنی گیمز ایسی ہوتی ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے، بعض گیمز کفریہ اور شرکیاں ہوتی ہیں، یہ بھی یاد رکھیں آپ لوگ، بعض گیمز کے بارے میں علماء کرام نے کفر کا فتویٰ دیا ہے، بچے اگر کھیلیں گے تو ایمان کا مسئلہ ہے اس میں، ایک زمانے میں پب جی میں جو پب جی بچوں کو عادت بنی ہوئی تھی گیم کھیلنے کی، بعد میں تو خیر اس کا ورژن بدل دیا گیا، نیو ورژن آ گیا، اصلاح کر لی اس کی ان لوگوں نے، پہلا ورژن جو اس کا آیا تھا پرانا ورژن، تو اس میں تو بت کے سامنے آپ کو جھکنا تھا، وہاں پر آپ کے لیے اگلا اسٹیپ، اس وقت آپ کے لیے اگر کوئی پاور لینا ہے آپ کو، کہ جس پاور کو آپ چاہ رہے ہیں، جس کے ذریعے گیم میں وسعت آپ چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے آپ ایسا بٹن دباتے تھے کہ بٹن دبانے کے بعد آپ کسی مورتی کے سامنے جو ہے نا اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اور ہم کو نہیں معلوم ہے، علماء نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا تھا، بعد میں یہ چیز بدل گئی، لیکن اتنی نازک چیز ہے اور ہمارے بچے کھیل رہے ہیں ہم کو معلوم بھی نہیں ہے، تو خیر میرے یہ تو بات ادھر نکل گئی، لیکن مجھے جو عرض کرنا ہے میرے دوستو وہ یہ ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو آج کے زمانے میں بھول رہے ہیں، نوجوان طبقہ خاص طور پر، بھائی بہنوں کی خبر نہیں ہے، بیوی بچوں کی خبر نہیں ہے، ماں باپ کی خبر نہیں ہے، اپنی بیوی اور اپنے بچے کے ساتھ جو ہے نا نکل بس ایک زندگی گزار رہا ہے مستقل، مجھے اپنی بیوی کی فکر ہے، اپنے بچوں کی فکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، قرآن پاک کی جو تعلیم ہے، بار بار اللہ نے قرآن پاک میں اس حق کو یاد دلایا کہ وآتِ ذی القربٰى حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرو، اور یہاں پر صرف مالی حق ادا کرنا نہیں ہے، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالی حق صرف مراد نہیں ہے، مالی حقوق کے علاوہ دوسرے حقوق بھی اس کے اندر شامل ہیں جس کی ان کو ضرورت ہے، ان کے ساتھ ہمدردی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، ان کے ساتھ حسن اخلاق ہے، ان کے ساتھ ملاقات ہے، یہاں آتا ہے تو آدمی کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ کہاں جائیں گے، کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر، ماں باپ ہمارے نہیں ہیں تو دوسرے رشتہ دار نہیں ہیں، آپ کے چاچا نہیں ہیں، تایا نہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کبھی کوئی اب ماں باپ نہیں ہے تو جا کر کیا کریں گے وہاں پر، دوسرے رشتہ دار ہیں بھائی، آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کا خون ہے وہ، اور اس خون کی اہمیت کو کفار مکہ سے آپ پوچھیں، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خون کی اہمیت کیا ہوتی ہے، رشتے کی اہمیت کیا ہوتی ہے، وہاں پر ان کے خاندان میں ان کے قبیلے کا کوئی بھی ایک فرد دور دراز کا اگر قتل کر دیا جاتا تھا تو پورا قبیلہ ایک ہو کر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، اب یہاں پر بھائی پر اگر مصیبت آئی تو دوسرا بھائی خاموش ہے اپنی جگہ، وہ خود نمٹا لیں گے، بہن پر مصیبت آ گئی ٹھیک ہے وہ خود نمٹا لیں گے، میرے دوستو خلاصہ یہ ہے بات کا کہ ہمیں اپنے تعلقات کو جوڑنے کی ضرورت ہے، تعلقات کو نبھانے کی ضرورت ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کی ضرورت ہے، تعلقات بنانے سے بنتے ہیں، تعلقات جو ہے نا توڑنا تو بڑا آسان ہے، آپ اگر یہ بلڈنگ توڑنا چاہیں تو آپ کو دو دن میں بلڈنگ ٹوٹ جائے گی، صاف ہو جائے گی، یہاں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا چیز تھی اور کیا چیز، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، جب بنانے کے لیے آپ جائیں گے تو دو سال چار سال لگ جائیں گے، پھر آپ کو توڑنا کسی بھی چیز کو بڑا آسان ہے، جوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور جوڑنے سے چیز جڑتی ہے، نبھانے سے چیز نبھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔